بسم الله الرحمن الرحيم حدیث شریف سے پہلے چند اہم بحثیں ہمیں سمجھنی ہیں. وہ تمام بحثوں کا عنوان آپ ذہن میں رکھیں تاکہ ترتیب سے تمام بحث سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جاوے. پہلی بحث کہو یا پہلا اشکال کہو کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرمایا, لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے خطبہ بھی نہیں لکھا, الحمدللہ بھی نہیں لکھا, شہادتین بھی نہیں لکھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی نہیں لکھا. یہ ہے پہلا اشکال اور یہ پہلی بحث ہوئی. دوسری بحث سمجھو, ابھی صرف عنوان سمجھ لو. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بسم اللہ لکھنے کے بعد لفظ باب لکھا ہے, تو لفظ باب کس طریقے سے پڑھا جائے گا, اس کا اعراب کیا ہوگا, لفظ باب کے سلسلے میں زیادہ لمبی تحقیق اس لیے نہیں کرنی کہ آپ نور الازا سے باب پڑھتے چلے آ رہے ہیں. باب, فصل, کتاب, سب چیزیں بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں, اس لیے اس پر زیادہ کلام نہیں کرنا ہے. تیسری بحث, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بسم اللہ کے بعد کتاب کیوں قائم نہیں کی, باب کیوں قائم کیا ہے؟ تقاضا کیا تھا کہ بسم اللہ کے بعد کتاب کا لفظ استعمال کرتے ہیں, جیسے آپ ترمذی شریف میں پڑھیں گے کتاب الطہارت, ابو داؤد شریف میں بھی کتاب الطہارت ہے, امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی کتابیں لائے ہیں, کتاب الایمان ہے, کتاب العلم ہے, لیکن نمبر اول پر باب لائے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد باب, ایسا کیوں کیا؟ چوتھی بحث یہ سمجھنی ہے کہ سب سے پہلا جو باب ہے اس باب کا مقصد کیا ہے, باب اول کا مقصد کیا ہے, اور باب کا جو عنوان قائم کیا ہے اس کی ہمیں تحقیق کرنی ہے, سمجھنا ہے اس کو. پانچویں بحث, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وحی کے باب کو تمام کتابوں کے اوپر مقدم کیوں کیا, یہاں تک کہ کتاب الایمان پر بھی وحی کو مقدم کیا, ایسا کیوں کیا؟ پہلے وحی لائے, پھر کتاب الایمان لا رہے, پھر کتاب العلم لا رہے, تو سب سے پہلے آپ نے وحی کے باب کو کیوں ذکر کیا, ایمان کے اوپر بھی وحی کو مقدم کر دیا. چھٹی بحث ہم کو سمجھنی ہے, وحی کی لغوی اصطلاحی تعریف اور اقسام. وحی کی لغوی تعریف, وحی کی اصطلاحی تعریف اور وحی کے اقسام سمجھنے ہیں. ساتویں بحث یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے ترجمۃ الباب اور اس کے عنوان کو بھی داد دینی چاہیے کہ پہلا ترجمۃ الباب آپ قرآن کی آیت لائے تو آیت کریمہ کا خلاصہ سمجھنا ہے. اور یہ سمجھنا ہے کہ اس آیت کے ذریعے امام ہم کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں. آٹھویں بحث آیت کریمہ میں جہاں وحی کا تذکرہ ہے وہاں اول حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیوں ہے؟ حالانکہ نوح علیہ السلام سے پہلے آدم علیہ السلام ہے, شیش علیہ السلام ہے, ادریس علیہ السلام ہے, لیکن حضرت نوح ہی کا کیوں تذکرہ ہے؟ اول انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. تو ایک بحث یہ سمجھنی ہے. نمبر نو, ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت کیا ہے؟ ترجمۃ الباب اور حدیث کے درمیان مناسبت کیا ہے؟ یہ نو عنوان ہمیں پہلے سمجھنے ہیں, حدیث شریف سے پہلے. تو خلاصہ سمجھ میں آیا؟ ابتدائی کتنی باتیں سمجھنی ہیں, سب سے پہلے کیا سمجھنا ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی. سوال یہ ہے کہ خطبہ نے لکھا, الحمدللہ نے لکھا, شہادتین نہیں لکھے, درود شریف نہیں لکھا, ایسا کیوں کیا؟ دوسری بحث کیا سمجھنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لفظ باب لائے ہیں, تو باب کے متعلق یعنی اس کے اعراب کے متعلق ہمیں کچھ باتیں کرنی ہیں. باب کے اوپر زیادہ باتیں اس لیے نہیں کرنی کہ وہ بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں. تیسری بحث کیوں کیا کرنی ہے؟ کتاب کیوں قائم نہیں کی؟ حالانکہ کتاب امام بخاری نے قائم کی ہے, کتاب الایمان, کتاب العلم, کتاب الصلاۃ, کتاب الوضو, کتاب الطہر, کہاں تک کتابیں قائم کرتے چلے گئے, لیکن بسم اللہ کے بعد کوئی کتاب نہیں, سیدھا باب لے آئے, ایسا کیوں کیا؟ چوتھی بحث کیا کرنی ہے؟ باب اول کا مقصد کیا؟ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو باب لائے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ اور یہ بخاری شریف کی اہم ترین بحث ہوتی ہے, ترجمۃ الباب کا مقصد. پانچویں بحث کیا سمجھنی ہے؟ ہاں, کہ امام بخاری نے وحی کو تمام پر مقدم کیوں کیا, یہاں تک کہ ایمان پر بھی وحی کو مقدم کر دیا, کیا حکمت تھی وحی کو سب پر مقدم کرنے کی. چھٹی بحث کیا کرنی ہے؟ لغوی اور اصطلاحی تعریف اور وحی کے اقسام. ساتویں بات کیا سمجھنی ہے؟ ہاں, کہ امام بخاری نے پہلا جو ترجمۃ الباب قائم کیا وہ قرآن کی ایک مقدس آیت لائے, داد دینے کے قابل کارنامہ ہے, تو اس آیت کریمہ کا خلاصہ کیا ہے. آٹھواں عنوان کیا سمجھنا ہے؟ ہاں, تو آیت کریمہ میں باری سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کا تذکرہ فرمایا, تو وہاں اول حضرت نوح علیہ السلام کا کیوں تذکرہ فرمایا؟ حالانکہ نوح علیہ السلام سے پہلے بھی انبیاء ہے. نویں بحث کیا سمجھنی ہے؟ ترجمۃ الباب اور حدیث کے درمیان یہ نو باتیں سمجھ میں آ گئی, یہ اول سمجھنا ہے. اب ہر ایک بات کو بھی ترتیب سمجھ لے گا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کل امر زیبال لم یبدأ بحمد اللہ والی روایت پر عمل اس لیے نہیں کیا کہ وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی شرط پر نہیں ہے. پہلے سوال کا جواب سمجھو کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حدیث کل امر زیبال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اجزم و اقطع, تو اس حدیث پر عمل کیوں نہیں کیا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جو شرط ہے اس پر یہ حدیث شریف نہیں ہے. کیوں شرط پر نہیں ہے؟ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے قرۃ بن عبد الرحمن قاف را گول تا, قرہ ابن عبد الرحمن نام کے ایک راوی ہے جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی نظر میں مجروح ہے. اس ایک راوی کے اوپر جرح کی گئی ہے اس لیے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اس شرط پر یہ کل امر زیبال لم یبدا بحمد اللہ والی روایت نہیں ہے. اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا. پہلا جواب سمجھ میں آیا؟ اگرچہ محققین کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے, دیگر حضرات محدثین کے نزدیک یہ روایت صحیح, لیکن امام بخاری ہے, ان کا معیار اعلیٰ ہے, ان کے معیار پر نہیں ہے. باقی دوسرے حضرات محدثین نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کیونکہ وہ قرہ ابن عبد الرحمن کو ثقہ راوی مانتے ہیں. دوسرے حضرات محدثین قرۃ ابن عبد الرحمن کو ثقہ راوی مانتے ہیں. دوسرا جواب سمجھو, یہ حدیث شریف کے مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں. ایک روایت میں یہ لفظ آیا کل امر زیبال لا یفتح بذکر اللہ عز و جل فہو اجزم او اقطع, یہ جو روایت ہے اس کے مختلف الفاظ ہیں. ایک حدیث میں کیا لفظ آیا کل امر زیبال لا یفتح بذکر اللہ عز و جل فہو اقطع, اب اس حدیث کا خلاصہ کیا نکلے گا؟ ہر وہ محتم بشان کام جو اللہ کے ذکر کے بغیر شروع کیا جاوے وہ ادھورا رہتا ہے. تو اس حدیث میں کیا لفظ آیا؟ بذکر اللہ, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا ذکر ہے. گویا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث پر عمل کر کے کتاب شروع کی ہے. سمجھ میں آیا دوسرا حل؟ کہ اس حدیث کے ایک الفاظ یہ آئے ہیں لا یفتح بذکر اللہ, اور بسم اللہ تو اللہ کا ذکر ہے, اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اللہ کا ذکر لکھ کر کے اپنی کتاب شروع کر دی, لہذا انہوں نے حدیث پر عمل کیا ہے. کون کہتا ہے عمل نہیں کیا ہے؟ سمجھ میں آ گیا دوسرا جواب؟ تیسرا جواب سمجھو, زمانے جاہلیت کے اندر خطبات اور تقریریں لوگ جب شروع کرتے تھے تو اشعار کے ذریعے سے اپنے تقریروں کو اور خطبات کو شروع کرتے تھے. یہ زمانے جاہلیت کا ایک طرز اور طریقہ تھا. اس لیے اسلام میں یہ طریقہ اپنایا گیا کہ خطبات اور تقریر کو لغویات والے اشعار کے بجائے اللہ کے حمد سے شروع کیا جائے. لغویات بھرے اشعار کے بجائے اللہ تعالیٰ کی حمد سے شروع کیا جائے خطبات کو. ایک مرتبہ ایک اعرابی نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ تقریر کی, اس نے حمد نہیں کی, تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی, اور تنبیہ فرماتے ہوئے وہ حدیث ارشاد فرمائی, کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اجزم او اقطع فہو اجزم وقطع. تو اصل مقصود کیا ہے, دیکھو زمانے جاہلیت میں خطابات اور تقاریر کو اشعار اور لغویات سے جو شروع کرتے تھے, لغویات بھرے اشعار سے جو شروع کرتے تھے, اس طرز کو ختم کر کے خطبات کو اللہ تعالیٰ کے مبارک نام سے شروع کروانا ہے, حمد سے شروع کروانا ہے. اسی لیے تو ایک اعرابی نے جب یہ طرز اپنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تنبیہ فرمائی. خلاصہ کیا نکلا, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا مبارک یہ تھا کہ جاہلیت والا طرز ختم ہو جائے اور اللہ سبحانہ و تعالی کے اسم اعظم, ذکر اعظم, حمد اعظم, ثناء اعظم کے ذریعے سے خطبات شروع ہوئے. ایک نہج حضور دینا چاہتے تھے اپنی امت کو اور زمانے جاہلیت کا ایک غلط نہج ختم کروانا چاہتے تھے, اور ایک پاکیزہ نہج, پاکیزہ طریقہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دینا چاہتے تھے. اس کی بنیاد پر آپ کو حدیث کا پس منظر بھی معلوم ہو گیا کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ کا پس منظر کیا ہوا, تو کہا ایک اعرابی نے آ کر خطبہ دیا اور اس نے جو ہے اللہ کا حمد کے بجائے ادھر ادھر کے اشعار سے شروع کیا تو حضور نے تنبیہ فرمائی. تو ایک پاکیزہ طرز حضور خطبات کا بتلانا چاہتے تھے, اسی لیے حضور نے یہ حدیث ارشاد فرمائی. کیا نتیجہ نکلا تیسرے جواب کا؟ تیسرے جواب کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں خطبات اور تقریر ہوگی وہاں اللہ کے حمد سے شروع کرنا ہے, جہاں خطبات اور تقریر ہوگی اس کو اللہ کی حمد سے شروع کرنا ہے. اور یہ کوئی خطبہ اور تقریر نہیں ہے, یہ تو ایک تحریر شروع ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ارشاد فرمائی کل امر ذی بال والی لم یبدأ بحمد اللہ, اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ اس کا پس منظر اور شان ورود اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے فرمان کا حاصل یہ تھا کہ خطبات, تقریریں یہ اللہ کی حمد سے شروع کی جائے. اور یہ کتاب لکھی جا رہی ہے, کوئی خطبہ نہیں دیا جا رہا ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حمد نہیں لکھی. سمجھ گئے بات کو اچھی طرح؟ گویا اس بات کو اور ایک قدم آگے بڑھاؤ کہ اب ہمارے سامنے دو باتیں الگ الگ ہو گئی. کون سی دو باتیں الگ ہو گئی؟ کہ خطبات, خطابات, تقاریر, کلام کے شروع میں اللہ کی حمد کی جاوے اور تحریر کی شروعات بسم اللہ سے کی جاوے. دو الگ الگ باتیں ہمارے سامنے منقعہ ہو گئی, خطبات, خطابات, تقاریر, کلام. وہ اگر آدمی شروع کرے تو کس سے شروع کرے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد سے. اور تحریر شروع کرے تو وہ کس سے شروع کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. اب اس کے اوپر دلیل سمجھو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی تحریر لکھوائی تو وہ تحریر بسم اللہ سے شروع فرمائی. یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ کتابت اور تحریر بسم اللہ سے شروع ہوگی. اور کل امر زیبال لم یبدا بحمد اللہ, یہ معلوم ہوا کہ اس کا تعلق خطابات سے ہے, خطبات سے ہے, تقریر سے ہے, کلام سے. سمجھ میں آگئے دو الگ الگ مصداق کہ تحریر کس سے شروع ہوگی؟ بسم اللہ سے. دلیل کیا؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو تحریر نامہ لکھا گیا, مصلح نامہ, اس کی شروعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے فرمائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. دوسری دلیل سمجھو, شاہان عجم کے نام پر جتنے خطوط لکھوائے اس کو بھی حضور نے بسم اللہ سے شروع فرمائے, حمد سے شروع نہیں فرمایا. شاہان عجم کے نام جو خطوط ہے وہ خطوط کس سے شروع ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. معلوم ہوا اس طرز عمل سے بھی کہ تحریر کی شروعات بسم اللہ سے ہوگی اور خطبات اور خطابات اور کلام کی شروعات الحمدللہ سے ہوگی. تیسری دلیل سمجھو, قرآن مجید میں حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ الصلات والسلام کے خط مبارک کا تذکرہ ہے, انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا خط نقل کیا تو اس میں سلیمان علیہ السلام نے خط کی شروعات کہاں سے کی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. یہ تین بڑی بڑی دلیلیں ہو جائے گی کہ تحریر کی شروعات بسم اللہ سے ہوگی اور خطبات اور خطابات کی شروعات کس سے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی حمد سے. اب یہاں ایک بات اور سمجھو, اسی کے ذیل میں یہ جو تین دلیلیں آپ کے سامنے پیش کی گئی, اس تین دلیل کو سامنے رکھ کر کے بعض شرائع حدیث یوں فرماتے ہیں کہ کل امر زیبال لم یبدا بحمد اللہ والی حدیث منسوخ ہے اور یہ تین دلیلیں ناسک ہے. سمجھے بات کو؟ یہ تین دلیلوں کو سامنے رکھ کر بعض شرائع حدیث کیا فرماتے ہیں, کل امر زیبال لم یبدا بحمد اللہ والی حدیث کیسی ہے؟ منسوخ. اور ناسک کون؟ یہ تین دلیلیں. سمجھے بات کو؟ اور بعض شرائع حدیث یہ فرماتے ہیں کہ نسخ منسوخ ماننے کے بجائے تطبیق مانو. اور حدیث کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ بھائی جہاں صراحتاً نسخ کی کوئی دلیل نہ ہو وہاں نسخ اور منسوخ ماننے کے بجائے تطبیق ماننا اولا ہے. اور یہاں تطبیق کی گنجائش ہے اور بہترین تطبیق ہو سکتی ہے کہ بھائی کل امر زیبال لم یبدا بحمد اللہ والی حدیث کو منطبق کر دو خطبات خطابات کلام کے اوپر, اور جو ہے یہ حدیثیں جتنی بھی ہے وہ اس کو تحریر کے اوپر محمول کر لو. یہ تین جو دلیلیں ہیں اس کو تحریر پر, تو ہر ایک اپنی جگہ کے اوپر, کسی کو منسوخ ماننے کی بھی ضرورت نہیں. تطبیق ہو گئی کہ وہ حدیث خطابات پر لے لو اور یہ تین دلیلیں جو ہے روایتیں اور آیت یہ اس کو لے لو کتابت کے اوپر. سمجھ میں آ گئی بات؟ کتنے جواب ہوئے؟ تین جواب ہو گئے. نمبر چار, چوتھی بات سمجھو, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید کے نزول کے طرز کی اتباع کی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرما کر کے نزول قرآن کے طرز کی ابتدا فرمائی ہے, اسی لیے کہ اول مرتبہ جب وحی نازل ہوئی تو کیسے نازل ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرأ بسم ربک الذی خلق, وہاں الحمدللہ نہیں ہے. اب وہاں یہ اختلاف ہے کہ اعوذ تھی کہ نہیں تھی. حضرات مفسرین کی دونوں رائے ہیں کہ جبرائیل امین نے آ کر کے سب سے پہلے کہا قل یا محمد استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم قال قل یا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اقرأ. طاووس کے بارے میں تو ہے اختلاف کہ حضرت جبرائیل نے پڑھایا تھا, لیکن حمد کی کوئی روایت نہیں. تو گویا قرآن کے نزول کے طرز کی امام بخاری نے اتباع کی ہے کہ نزول قرآن کا جو طرز ہے اس کے اندر شروعات بسم اللہ سے ہوئی نہ کہ الحمدللہ سے ہوئی. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک زمانے تک وحی کی فطرت رہی. فطرت وحی کے بعد سب سے پہلے یا ایوہ المدثر نازل ہوئی, وہاں بھی بسم اللہ نہیں, بسم اللہ آئی لیکن حمد وہاں بھی نہیں ہے. تو اول وحی اور فطرت وحی کے بعد کی اول وحی دونوں کے اندر حمد نہیں ہے, بسم اللہ ہے. تو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن مجید کے نزول کے طرز کی اتباع میں اپنی کتاب کو بسم اللہ سے شروع فرمایا. پانچویں توجیہ سمجھو, قرآن مجید کی کتابت کے طرز کی آپ نے اتباع کی ہے. قرآن مجید کی کتابت کے طرز کی آپ نے اتباع کی ہے, اس لیے کہ جو نسخے ہمارے پاس قرآن مجید کے موجود ہے وہ سب نقل در نقل ہے نسخے امام کی, مصحف امام, یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام کے اجماع اور اتفاق سے صحابہ کے ایک بڑے مجمع کی موجودگی میں قرآن مجید کے جو سات نسخے تیار کیے گئے اسی رسم عثمانی کی اتباع میں پوری دنیا کے قرآن لکھے جاتے ہیں. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصائف کے نسخے دنیا میں موجود ہے, اس کی شروعات بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی ہے. وہاں آپ کو تعوذ نہیں ملے گا, بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر ہے الحمدللہ رب العالمین. تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی شروعات کیسے کی؟ قرآن مجید کی کتابت کا جو طرز ہے اس طرز کتابت کی اتباع کے اندر آپ نے اپنی کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرمایا. چھٹی توجیہ سمجھو, چلو ہم کہتے ہیں کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ, اس پر امام بخاری نے عمل کیا ہے. اتنا بڑا امام وقت, متبع سنت, اور سنت کی اشاعت میں اتنی عظیم قربانیاں پیش کرنے والے امام بخاری, حسن ظن ہے ہمارا بلکہ یقین ہے ہمارا کہ انہوں نے حدیث شریف پر عمل ضرور کیا ہے, چاہے اپنے شرط پر ہو یا نہ ہو, لیکن ہمیں حسن ظن ہے بلکہ یقین ہے کہ انہوں نے کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ والی روایت پر بھی عمل کیا ہے. کیسے عمل کیا؟ اس لیے کہ حدیث شریف کے اندر حمد سے شروع کرنے کی بات کہی گئی, لیکن ایسا تو نہیں کہا گیا کہ حمد لکھو, ایسا تو نہیں کہا گیا. ہمیں حسن ظن اور یقین ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے زبان سے ضرور پڑھ لیا ہوگا, زبان سے ضرور پڑھا ہوگا. تو حمد والی روایت میں لکھنے کی کوئی قید نہیں ہے, چاہے کوئی لکھے, چاہے کوئی پڑھے, چاہے ذہن میں حمد کا مضمون مستعذر کر لے, تو بھی اس حدیث پر عمل ہو جائے گا. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ جیسے عالی مقام امام سے ہمیں یقین ہے کہ انہوں نے زبان سے ضرور پڑھا ہوگا. اور ایک بات آپ کی برکت سے, کسی کتاب میں تو دیکھی نہیں لیکن اس وقت ذہن کے اندر آئی, وہ یہ کہ آپ کو یہ بات بتلائی گئی کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ہر باب ہر روایت لکھنے سے پہلے وضو غسل کا اہتمام کیا, استخارہ کیا, دو رکعت نماز پڑھی. برابر, یہ تو متواتر منقول ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ نماز میں حمد تو آتی ہی ہے, تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب کوئی باب لکھا, کوئی روایت لکھی اور آپ نے جو ہے وضو کیا, غسل کیا, استخارہ کیا, نماز پڑھی, تو حمد تو آئی گئی. سورہ فاتحہ پڑھی تو حمد تو ہو ہی گئی. لہذا ہم یہ کہیں گے کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے, ہمیں یقین ہے کہ چاہے تحریر میں حمد نہیں لکھی لیکن انہوں نے اپنی زبان سے ضرور پڑھ لی ہے حمد. آٹھویں توجی, قرآن مجید کے امر پر امام بخاری نے عمل کیا ہے. قرآن مجید کے امر پر امام بخاری نے عمل کیا ہے. قرآن نے کیا فرمایا, اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھو تم تمہارے رب کے نام سے. یہ قرآن نے امر کیا ہے. ایسا نہیں کہا کہ اقرأ بحمد اللہ, بلکہ کیا فرمایا, اقرأ بسم ربک الذی خلق, اور اللہ کے مبارک نام سے بسم اللہ کے ذریعے آپ نے کتاب شروع فرما دی. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کتاب شروع فرمائی. کیا مطلب کہ انہوں نے قرآن مجید میں اللہ تعالی کا جو امر ہے, اقرأ بسم ربک الذی خلق پر آپ نے عمل کیا ہے. امر الہی کے اوپر عمل کر کے بسم اللہ کے ذریعے سے شروع فرمایا. آٹھ توجی ہو گئی, نویں توجی سمجھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے امام بخاری نے کتاب شروع کی اور اس میں حمد اللہ کی موجود ہے. کیسے حمد موجود ہے اس کو اچھی طرح سمجھو. حمد کیسے موجود ہے, اس لیے کہ لفظ بسم اللہ, بس اتنا بسم اللہ, پوری بسم اللہ نہیں, صرف کتنا بسم اللہ, صرف لفظ بسم اللہ, اس سے اللہ کے مبارک نام سے شروعات ہو گئے. صرف لفظ بسم اللہ, اس سے اللہ تعالی کے مبارک نام سے شروعات ہو گئی. اب آگے جو لائے الرحمن الرحیم, یہ تو سب اللہ کی رحمت یعنی اللہ کی حمد کو بتلانے والے الفاظ ہیں. سمجھے بات کو, کہ اللہ تعالی کے مبارک نام سے شروع جو کرنا تھا وہ تو صرف بسم اللہ سے کافی ہو گیا. آگے پورا آیا الرحمن الرحیم, یہ اللہ کی حمد ہی تو ہے, اللہ کی تعریف اور ثنا ہی تو ہے. لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے مبارک نام سے شروعات بھی ہے اور اللہ کی رحمان اور رحیم دو مبارک لفظ سے حمد بھی ہے. سمجھ گئے بھائی, اس پر ایک مزید بات سمجھو. اسی جواب پر یہ جو کھانے کے متعلق روایت ہے نا کہ کھانا اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے, آپ نے مشکاۃ شریف میں بھی حدیث پڑھی, وہ بچے کو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا اس کو حضور نے کیا فرمایا تھا, یا ولد سم اللہ, کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے, یہی فرمایا تھا نا. شرائے حدیث فرماتے ہیں کہ کھانے کی شروعات اگر کوئی آدمی صرف بسم اللہ سے کرے تو بھی سنت ادا ہو جائے گی, پوری نہ پڑھے. کھانے کی شروعات میں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے, صرف کتنا پڑھے بسم اللہ, تو بھی سنت ادا ہو جائے گی. چونکہ حضور نے کیا فرمایا تھا, یا ولد سم اللہ, کہ اللہ کا نام لے کے کھاؤ. اب صرف بسم اللہ پڑھا तो अभी अल्लाह का नाम तो अदा हो गया। तो यहाँ भी बिस्मिल्लाह के इतने टुकड़े से अल्लाह के मुबारक नाम से किताब की शुरुआत हो गई। अब आगे मजीद दो सिफत लाए, अर रहमान अर रहीम, ये अल्लाह की हम्द को बतला रही है। तो अल्लाह ताला के मुबारक नाम से शुरू करने की जहां तक बात थी वो तो सिर्फ बिस्मिल्लाह के टुकड़े से अदा हो गई, और अर रहमान अर रहीम जो दो लफ्ज मुबारक आए सिफाती नाम, इसके जरिए से अल्लाह ताला की हम्द अदा हो गई। समझ में आई तो जी, नौवीं तो जी समझो, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने खुतबा हम्द सलात शहादतें सब लिखा था, लेकिन बात के नुस्खों से गायब हो गया। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सब लिखा था लेकिन बाद के नुस्खों से गायब हो गया। क्योंकि उस जमाने में आज की तरह थोड़ा होता था कि भाई किताब लिखो, कंपोजिंग कराओ, फिर अपने सामने प्रेस में भेजो, फिर प्रेस से छपकर आई तो किताब मुसन्निफ देखे, वाह वाह मेरी किताब छप के आ गई, वो तो लिखा फिर लोगों को दी, अब लोग उसमें से नकल करेंगे। अब कोई मेरे जैसा उतावलिया होए नकल करने के अंदर, तो वो क्या सोचे कि चलो भाई सीधा बाब और ये लिखना शुरू करो ना, खुतबा तो अपने बाद में भी खुद नकल कर लेंगे, वो तो अपने भी लिख डालेंगे, वो तो अपने को भी आता है। इमाम ने जो किताब जमा की बस अभी इतना लिखो ना, जल्दी जल्दी में लिख के काम पूरा करना है। इसीलिए ये भी एक जवाब दिया गया है कि हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जब किताब तालीफ फरमाई तो हम्द लिखी थी, खुतबा लिखा था, सलात शहादतें सब लिखा था, लेकिन बाद के नकल करने वालों ने, नुस्खा नकल करने वालों ने उसको छोड़ दिया। ये भी इसका एक जवाब दिया गया है।